اور یہاں بھی فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں تو تم بھی تو میری پکار پر لبیک کہو، جو احکام میں دوں انہیں بسر و چشم انہیں تسلیم کرو. فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد سے ہمکنار ہو. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی راتوں میں حلال کیا گیا تمہارے لیے اپنی بیویوں سے ہم بستری. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، تم اسے ممنوع سمجھتے ہوئے بھی ارتکاب کر رہے تھے، تم میں سے کوئی کوئی تو گویا کہ اپنے آپ سے خیانت کا ارتکاب کر رہے تھے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، تم پر توجہ فرمائی. وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرما دیا. فالآن باشروہن، تو اب ان سے مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما كتب الله لكم، اور تلاش کرو جو کچھ کے اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے ممیز ہو جائے. یہ پاؤ پھٹنے کے لیے استعارہ ہے. پاؤ پھٹنے تک، طلوع فجر تک رات کے وقت کھا پی سکتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں. ثم اتم الصیام الى الليل، پاؤ پھٹنے سے لے کر اب روزے کو مکمل کرو رات تک. اب غروب آفتاب ہے اہل سنت کے نزدیک، اس کی جو حد ہے. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، البتہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں. اعتکاف کی حالت میں رات کے وقت میں مباشرت پر پابندی ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے تو ان کے قریب مت جاؤ. ذرا کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری حد تک نہ جاؤ رعایتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، بلکہ ذرا محتاط بری جو ہے اختیار. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کرے. اور تقویٰ کا معیار کیا ہے؟ آخری آیت یہ ہے اس موضوع پر. جان لو کہ تقویٰ اصلا اکل حلال کا نام. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اپنے مال آپس میں حرام طریقوں سے ہڑپ نہ کرو، حرام طریقوں سے مت کھاؤ، جائز طریقوں سے کھاؤ. لین دین ہے، بیع و شرا ہے، اس میں کچھ نفع حاصل ہو گیا ہے. 100 روپے کا جوتا لیا تھا، 110 کا بیچ دیا ہے، 10 روپے بچے ہیں، یہ جائز طریقے سے کمایا ہے. لہذا جائز طریقے سے ایک دوسرے سے نفع اٹھانا اور ایک دوسرے کے مال کو استعمال کرنا جائز، لیکن حرام طریقے اختیار کیے تو معلوم ہوا کہ تقویٰ نہیں ہے. چاہے نمازوں کے کتنے ہی ڈھیر لگا لیے ہو اور چاہے تم نے نوافل کے کتنے ہی انبار جو ہے جمع کر لیے ہو، حقیقی تقویٰ نہیں. تقویٰ تو یہ ہے اصل. فلا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، اور اپنے اموال کو ذریعہ نہ بناؤ، ڈول نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا. جیسے ڈول کو آپ گراتے ہیں کنویں کے اندر پانی تک، پھر وہ پانی کھینچ کر لاتے ہیں، ایسے رشوت کیا ہے؟ اپنا مال آپ نے کسی حاکم تک پہنچایا اور اس مال کے ساتھ اب کسی اور کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنے کے لیے آپ نے راستہ ہموار کر لیا. تو اس لیے دلبول کہتے ہیں ڈول کو. تو ڈول مت بناؤ اپنے مال کو. اور عجیب بات یہ کہ ڈالی کا لفظ استعمال ہوا کرتا تھا، یہ افسروں کو جو ڈالیاں پیش کی جاتی تھی، یہ ڈالی جو ہے یہ رشوت کی سب سے زیادہ مہذب شکل شمار ہوتی تھی انگریز کے زمانے میں. اب مجھے معلوم نہیں صورت کیا ہے. اب تو سنا ہے کہ عدالتوں میں بیٹھ کر کھلم کھلا میز کے اوپر طے ہوتے ہیں معاملات. تو وہ تو وہ مسئلہ جو ہے ابتدا کے بات میں کہہ رہا ہوں، اب انتہا کیا ہے وہ تو بات بہت دور نکل چکی ہے. مت ڈول بناؤ اپنے مال کو حکام رسی کے لیے. ان الحکام نے تاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم الاثم وانتم تعلمون، اس مقصد سے کہ تم لوگوں میں سے کچھ کے مال کو باطل طریقے پر، گناہ کے طریقے پر ہڑپ کرو جانتے بوجھتے. کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا اور آپ کے مال میں کسی اور کے مال کی آمیزش ہو جاتی ہے. یہ بات دوسری، جان بوجھ کر یہ کام کرنا، حرکت کرنا، یہ در حقیقت تقویٰ کے منافی ہے. اس کے بعد اب اصل جو رکوع دو آ رہے ہیں یہ ہے تو حج کے منافق کے ذمن میں، لیکن حج کے منافق کا ذکر شروع کرتے ہی قتال فی سبیل اللہ کا ذکر آ گیا. یہ بڑی ایک نفسیاتی بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے. یہی اس لیے کہ حج کا مرکز کیا ہے؟ بیت اللہ حرم شریف. اس پر کس کا تسلط تھا؟ کفار کا. مسلمان تو محفوظ تھے, ادھر جا نہیں سکتے تھے. تو گویا کہ انہیں یاد دلائی جا رہی ہے یہ بات کہ جو حرم شریف ہے وہ اس وقت کفار اور مشرکین کے قبضے, اس کو لبریٹ کرانا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. اس کے لیے اب تمہیں کمر کسنی ہوگی اور جان ہتھیلی پر رکھ کر اب قتال فی سبیل اللہ کے لیے تیاری کرنی ہوگی. اس جذبے کو ابھارنے کے لیے جیسے ہی حج کا ذکر ہوا, پہلے قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا, پھر حج کا ذکر. آغاز تو کر دیا گیا, سنیے. یسألونک عن الأحلۃ, اور اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کے بارے میں. یہ ہلال کی جمع ہے, چاندوں کے بارے میں, یعنی یہ چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. نیا چاند آ گیا, اب رمضان کا چاند طلوع ہو گیا, اب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو گیا, تو اس کے بارے میں اے نبی یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج, کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل ہے, یہ کیلنڈر ہے جو ہم نے لٹکا دیا ہے. اب دیکھیے, ایک کیلنڈر تو اگر آپ دیواروں پر لٹکاتے ہیں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوگا تب سمجھے گا. یہ آفاقی کیلنڈر ہے جو اللہ تعالیٰ نے افق پر آویزہ کر دیا ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اب چاند ہو گیا, نیا مہینہ شروع ہو گیا, اور اندازے سے آپ دیکھتے جائیں گے کہ اب تقریباً چار دن کا چاند ہو گیا ہے. اب یہ چاند چودہ کا سب کا چاند ہے, اب یہ ڈھلنا شروع ہوا ہے, وہ مہینہ جو اب ڈھل رہا ہے, اب یہ آخری دن ہے, غائب ہوا ہے, دو تین دن وہ غائب رہے گا. تو یہ آفاقی کیلنڈر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی کے لیے افق کے اوپر آویزہ کیا ہے. یا مواقیت للناس والحج, اور چونکہ اہم ترین چیز جو ہے وہ حج ہے, اس کے لیے بھی سارے اوقات اسی سے طے ہوں گے. کب ذوالحج کا مہینہ شروع ہوا, کب نو ذوالحج ہے, دس ذوالحج ہے, کون سا یوم ترویہ ہے, آٹھ ذوالحج, اور کون سا ہے وہ کہ جو عرفات میں قیام ہوگا, وقوف عرفہ. لہذا اس کا ذکر کر کے فرمایا, وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْطَاطُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا, اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑوں سے. یہ ان کا ایک, ان کی بدعت تھی, ایک ایجاد کی تھی انہوں نے, کہ ایک دفعہ جب احرام باندھ کر وہ نکل جاتے تھے مکے والے, تو پھر اگر کسی کو یاد آ گیا کہ مجھے کوئی چیز لینی تھی اپنے گھر سے. ہم لوگ تو جاتے ہیں نا 2000-4000 دن کا طے کر کے, اب وہ تو گھروں سے نکلتے ہیں نا, اس وہیں کے رہنے والے, اب احرام باندھ کے نکل تو کھڑے ہوئے, تو تھوڑی دور گئے تھے, یاد آیا کوئی چیز لینی ہے. تو وہ سمجھتے تھے احرام باندھ کر جب گھر سے نکل آئے تو دوبارہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے, دروازے سے تو نہیں آ سکتے تھے, پیچھے نقب لگا کر جاؤ یا پیچھے سے چھال مارو اور وہ جو ہے دیوار جو ہے پھلان کر اس میں داخل ہو. فرمایا یہ تمہارا ایجاد کردہ ایک مسئلہ ہے, دین کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. میں لہسل بلو بے انتاط الملوت امین بہو رہا بلا کن برم علی تقا, نیکی تو اصل میں اس کی ہے جس میں تقویٰ ہو, دل کی ہے حقیقت. یا تقویٰ ہا ہونا, تقویٰ ہا ہونا, تقویٰ ہا ہونا. حضور نے تین مرتبہ اپنے قلب مبارک کے تحت اشارہ فرمایا, تقویٰ یہاں ہوتا ہے, دل میں تقویٰ ہے تو تقویٰ ہے, یہاں نہیں ہے تو کوئی تقویٰ نہیں. بات البیوت من ابوابها, گھروں میں داخل ہو اس کے دروازوں سے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب دیکھیے فوراً حج کا ذکر کرتے ہی, وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کرتے ہیں. اب یہ نہیں ہے, یہ در حقیقت اب جو ہے صورت بدل رہی ہے. پس منظر میں کیا ہے یہ میں بتا چکا ہوں, یہ پہلی مدنی صورت ہے. مکے میں کیا تھا, مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ, 12 برس یہی رہا. اب یہ حکم دیا جا رہا, نہیں, جو تمہیں مارے تم اسے مارو, جو تم سے جنگ کرے تم اس سے جنگ کرو, جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو. یہ جو ہے بالکل اب بدل گئی صورتحال, اس لیے کہ اب پیسو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا, اب انقلاب محمدی جو ہے وہ پانچویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, اور وہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس, چیلنج کرنا, آگے بڑھنا. اس کے لیے یہ عنوان ہے, وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کرتے. ولا تعتدوا, لیکن زیادتی مت کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم, قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم, اور نکالا انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. یہ انداز ذرا دیکھیے, یہ بڑا مارشل انداز شروع ہو گیا, بڑا ملیٹنٹ انداز ہے. وہ جو امریکہ میں بھی رسالے نکلے, دی ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ, اور یہ جو لائٹ جارج نے کہا تھا کہ جب تک قرآن زندہ ہے دنیا میں عمل نہیں ہو سکتا، تو یہ ایسی تو آیات ہیں جن سے کانپ جاتے ہیں کہ اگر یہ روح جہاد جو ہے مسلمانوں کے اندر واقعی پیدا ہو جائے تو پھر انہیں کون تھامے گا، پھر ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ یہی بات ہے، آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں دو مرتبہ یہ رٹ جو ہے پیش کی جا چکی ہے، وہ تو یہ کہ انہیں عقل سے انہوں نے کام لیا ہے سپریم کورٹ کے جریز میں اور اس رٹ کو جو ہے انٹرٹین نہیں کیا، ورنہ یہ کہ ہندوؤں کی طرف سے رٹ آئی ہے کہ قرآن پر پابندی لگاؤ، یہ بڑی خونی کتاب، یہ قتال اور جہاد کی بات کرتی ہے، اس کے اوپر تو بین لگنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خاصا یہ کہیں ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں لاکھوں مسلمان اپنی گردنیں کٹوا دیں گے ہندوستان سے، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ایسی صورت وہاں نہیں ہے۔ یہ ہے وہ آیات جن کو میں کہہ رہا ہوں بڑی ملکت آیا، وقتلوہم حیث فقستم، قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنۃ اشد من القتل۔ اور یہ نہ سمجھنا قتل برا کام ہے، فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے، انہوں نے پرسیکیوشن کی ہے، انہوں نے تمہیں وہاں سے نکالا ہے، جو فتنے انہوں نے اٹھائے ہیں وہ قتل سے زیادہ کبھی حرکت ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور مت جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود قتال کرے تم سے اس میں، فإن قاتلوکم فاقتلوہم، پھر اگر وہ بھی مسجد حرام کے قریب تم سے قتال کرے تو قتل کرو ان کو، کذلک جزاء الکافرین، ایسے ہی بدلہ ہے کافروں کا، فإن انتهوا فإن اللہ غفور رحیم، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ پھر یہ ہے کہ کوئی ضد میں تم بھی مت آ جاؤ، اگر وہ اطاعت قبول کر لے اپنی اس سرکشی سے باز آ جائیں تو پھر معاف بھی کر دو، جیسے حضور نے معاف کیا فتح مکہ کے بعد، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ فإن انتهوا فإلا عدوان إلا على الظالمين، تو اگر وہ باز آ جائیں تو پھر زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام، اگر شہر، اگر جو محترم مہینے ہیں جن میں حرمت والے مہینے ہیں، اگر وہ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو تم بھی ان کی خلاف ورزی کرو، یعنی حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون، فإن تہو فإن اللہ غفور الرحیم، پھر اگر وہ باز آ جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، یہ آیت بہت اہم ہے اور حیران ہوں میں کہ میں اسی کو چھوڑ گیا تھا، اور قتال کرے ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو۔ یہ یہاں کل کا لفظ نہیں ہے، لیکن سورہ انفال میں جب یہ آیت ہی تو یہ پورا دین و کل ہو للہ، مزید زوردار انداز میں کہ دین جو ہے پورا نظام زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، اس اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اگر کوئی درمیان میں رکاوٹ بنتا ہے اور فتنہ اٹھاتا ہے اللہ کے خلاف، بغاوت اٹھا رہا ہے اللہ کے خلاف، تو قتال کرو ان سے، اب تمہاری تلواریں جو نیاموں سے باہر آ گئی ہیں نیام میں داخل نہ ہو جب تک کہ فتنہ بالکل فرو نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے۔ فقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، تو پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں ہے مگر صرف ظالموں پر۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے حرمت والا مہینہ، والحرمات قصاص، اور حرمتوں میں بھی بدلہ ہے، اس کا بھی قصاص ہے۔ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی چڑھائی کرو ان پر اسی طور سے جس طور سے کہ انہوں نے چڑھائی کی تم پر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ وانفقوا، اب ظاہر بات ہے کہ قتال کا حکم دیا گیا تو قتال کی بہن ہے انفاق، مال خرچ نہیں کریں گے تو جنگ کیسے کریں گے؟ آپ کو اسلحہ چاہیے، ساز و سامان چاہیے، اونٹ چاہیے، گھوڑے چاہیے، تلواریں چاہیے، تبھی تو قتال ہوگا۔ لہذا ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جہاں جہاد کا ذکر آتا ہے وہاں مال کا ذکر پہلے ہے اور جان کا بعد میں۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، تو یہاں پر یہ ہے کہ قتال کا ذکر پہلے آ گیا، اب انفاق کا ذکر ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے۔ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ مال سیف سیف کر رکھو گے، اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرو گے، اللہ کے دین کو ضرورت ہے مال کی، اور مال تمہارے پاس فاضل موجود ہے اور تم نہیں دے رہے، تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں دھوکا اور جہنم کے حوالے کر دیا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کی روش اختیار کرو، احسان کی روش اختیار کرو۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور جب حج یا عمرے کی نیت کر لو تو اب پورا کرو اس کو، یہ نہیں کہ احرام باندھا اور کھول دیا، بلکہ یہ کس کی اہمیت ہے، جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اب حج کرنا یا عمرہ جس کی نیت آپ نے کی ہے وہ آپ پر لازم۔ وَإِن تُحْصِرْتُمْ، اگر تم گھیر لیے جاؤ، راستے میں کہیں آپ کو روک لیا گیا یا کہیں بیمار ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اگر کہ احرام باندھا ہوا تو کیا کریں؟ فَإِن أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی میسر ہو قربانی وہ تو ضرور بھجوا دو بیت اللہ تک۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنی حجامتیں مت کرواؤ، اپنے سر مت مونڈو۔ یہ حلق ہوتا ہے احرام کھولنے کے وقت، یا حلق یا قصر، تو یہاں حلق کا ذکر ہے، سر کو منڈوانا۔ اور اپنے سروں کو مت منڈواؤ جب تک کہ نہ پہنچ جائے قربانی اپنے مقام پر۔ آج کل تو اطلاع بھی آ سکتی ہے، ٹیلیفون آ سکتا ہے کہ ہاں قربانی وہاں آپ کی پہنچ گئی، دے دی گئی، اب آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ معین کر دیا گیا اندازے کے مطابق کہ اب وہ جانور وہاں پہنچ کر ذبح کر دیا گیا ہوگا، تو اس اندازے سے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، اور نہیں عدم من راتے ہی، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور حجامت کرانی لازم ہو جائے، فدیۃً من صیام، تو اس کا فدیہ دینا ہوگا، یا روزوں کی شکل میں، اور صدقہ، یا صدقے کی شکل میں، اور نسک، یا ایک قربانی کی شکل میں۔ یہ دم جنایت کہلاتا ہے کہ پھر اس کا فدیہ کہ آپ نے وقت معین سے پہلے آپ نے احرام کھول دیا، اس لیے کہ سر کا منوا لینا یا حجامت کرا لینا یہ احرام کھول دینے کی علامت ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کے ساتھ حج سے پہلے۔ اصل میں پچھلے زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا، ایک سفر میں آپ دونوں کام نہیں کر سکتے، یا حج کیجئے یا عمرہ کیجئے، ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں۔ یہ شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم نرمی پیدا کی گئی، کیونکہ شریعت کو بہت پھیلنا تھا، دین محمدی کو دور دراز سے لوگوں کو آنا تھا، تو اب ایک ہی سفر میں وہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو ایک اضافی اللہ تعالیٰ نے رعایت فرمائی ہے کہ سفر تو ایک کیا، جاتے ہی عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر رہے مکے میں، پھر جب حج کے دن آئے پھر احرام باندھا، پھر حج کر لیا، تو اس کے لیے بھی ایک قربانی دینی ضروری ہو جاتی ہے۔ اسے دم شکر کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس قربانی کا گوشت جو ہے وہ حاجی یا عمرہ کرنے والا وہ خود بھی کھا سکتا ہے، لیکن یہ کہ حضرت امام شافعی کے نزدیک وہ پھر دم جو ہے وہ شکر کا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ ایک طرح کا جو بھی اللہ نے رعایت دی ہے یہ اس کا صدقہ ہے، لہذا اس کا گوشت سواقے کے نزدیک وہ جو قربانی دینے والا ہے وہ نہیں کھا سکتا۔ بہرحال یہ وہ فقہ کے تفصیلات ہیں۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج، تو جو بھی میسر ہو قربانی۔ فمن لم یجد، اب اگر کسی کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے، قربانی نہیں دے سکتا، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج و سبعۃ اذا رجعت، تو ایام حج میں تین روزے رکھے اور سات مزید رکھے جبکہ تم لوٹ آؤ اپنے گھروں کو، تلک عشرۃ کاملہ، یہ دس روزے ہوں گے پورے، اور یہ گویا کہ قائم مقام بن جائیں گے اس قربانی کے جو تمتع کی قربانی ہے کہ آپ نے عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں کیے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ جو رعایت ہے کہ ایک ہی سفر میں آپ جو عمرہ اور حج کر سکے، یہ ان کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے، یہ رعایت ان کے لیے ہے۔ مکے والے نہیں کر سکتے، مکے والے افراد ہی کریں گے، صرف حج کریں گے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں جن مہینوں میں کہ حج ہوتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی قصد کر لے اپنے اوپر لازم ٹھہرا لے ان مہینوں میں حج بیت اللہ کو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ سب کے حج کے سفر کے دوران نہ تو کوئی شہوت رانی کی بات ہونی چاہیے، نہ کوئی فسق و فجور کی بات ہونی چاہیے، نہ کوئی آپس میں جھگڑے ہونے چاہیے. یہ خاص طور پر تیسری چیز بہت ضروری ہے، حاجی لوگ آپس میں جھگڑتے بہت ہیں، اس لیے کہ سفر میں آدمیوں کو تنگی ہوتی ہے، تھوڑی جگہ ہے اس سے جھگڑ رہے ہیں، ٹیکسی میں بیٹھنا ہے کون بیٹھے گا اس کھڑکی کے ساتھ، کون درمیان کی سیٹ میں بیچارہ سینڈوچ ہوگا، اب اس پر بھی ظاہر بات ہے جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ خاص طور پر فرمایا ہے کہ حج کی جو اصل روح ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں، کہ اس میں فلا رفث ولا فسوک ولا جدال فی الحج، حج میں نہ تو کوئی خوش بات ہو، کوئی شہوت پرانی کی باتیں ہو، نہ فسق ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا جا رہا ہو، غیبتیں ہو رہی ہو. اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا عین عرفات میں بیٹھ کر تاش کھیلتے ہیں، اس لیے کہ ان سے وقت گزارا نہیں جاتا، اب کیا کریں کہ چلیے تاش ہی کھیلتے ہیں. اور یہ اکثر وہ لوگ ہیں جو وہیں چلے گئے ملازم ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، حج کا تقدس اب ان کے ہاں نہیں رہا، انہوں نے اس کو پکنک بنا لیا ہے اکثروں میں، وہ ایک سیر ہے جو کرتے ہیں، نہ ان کا خرچہ لمبا چوڑا ہوتا ہے، نہ وہ معلم کرتے ہیں. اب تو خیر پابندیاں لگائی ہیں سعودی عرب نے، اور ٹھیک لگائی ہیں، حکومت کو یہ پابندیاں لگانی چاہیے. تو سب سے زیادہ خرابی یہ لوگ کرتے ہیں، سب سے زیادہ گندگی یہ بچاتے ہیں، اس لیے کہ یہ نہ معلمین کی فیس دیں گے کہ ان کی جگہ جو ہے معین ہو کے جہاں وہ قیام کرے، سڑکوں پہ ڈیرے ڈال لیں گے، راستے خراب کریں گے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو پھر تاش بھی کھیلتے ہیں بیٹھ کر، عین عرفے کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو فرمایا کہ جو کوئی بھی حق کا ارادہ کر لے تو سب سے پہلے یہ طے کرے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ، اور جو بھی کوئی نیکی تم کرو گے اللہ اس کو جانے گا. یہ نہ سمجھو کہ تمہاری نیکیاں جو ہیں مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی کہ تم نے نیکی کی اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا، ایسا نہیں ہے، اللہ کے علم میں، چاہے کتنے ہی خفیہ طریقے پر تم نے کسی کی مدد کی ہو، صدقہ دیا ہو، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور دیکھو سامان کر لیا کرو، راستے کا سامان، رہائش کا، خوراک کا سامان، جو بھی زاد راہ ہے وہ لے لیا کرو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اس کے ترجمہ کئی طریقے پر ہوئے ہیں کہ زاد اگر انسان کے پاس ہے تو وہ سوال کرنے سے بچے گا، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں. حج فرض نہیں ہے، پہلے تو چندے کر رہے ہیں، خیرات مانگ رہے ہیں کہ حج کرنے جانا ہے، خدا کے بندے تم پر حج فرض نہیں، تم حج کے لیے خیرات کر رہے ہیں. پھر یہ کہ یہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کوئی پیدل پہنچ گیا ہے، کوئی کسی طریقے سے پہنچ گیا، اب وہاں پر بھیک مانگتے ہیں. یہ چیز جو ہے در حقیقت شریعت کا استہزاء ہے، مذاق اڑانا، اور توہین ہے حج کی. تو فرمایا کہ اپنے لیے جو بھی زاد راہ ہے اس کا اہتمام کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے ہوش مندو میرا تقویٰ اختیار کرو، مجھ سے ڈرتے رہو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو. یعنی انسان حج پر جا رہا ہے، اگر کوئی جائز ہے، حکومت کی طرف سے اجازت ہے، آپ کوئی مال لے جا سکتے ہیں، لے جائیں، تجارت کریں، وہاں جا کے دیکھ لیں. جائز راستے سے تجارت میں شریعت نہیں روکتی. جب وہاں سے کوئی چیز لائیں، یہ نہیں کہ کسٹم کی خلاف ورزی کریں اور اسمگلنگ کریں، یہ نہیں. اگر اجازت ہے کوئی چیز آپ لا سکتے ہیں، جس کو لا کر یہاں فروخت کر کے کچھ پیسے آپ کو بچ سکتے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں. شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کہ حکومت نے جو بھی پابندی عائد کی ہے ان کی خلاف ورزی کرنا اور جھوٹ بولنا، یہ بھی در حقیقت حج کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن گیا. ویسا تم جناؤں تب تک فضل میں رب تم فیضا افس تم ان عرفات، جب تم عرفات سے لوٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو مزدلفہ میں، مشعر الحرام کے قریب. اب یہ جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے ان سب کے لیے یہ گریک ہے کہ یہ مزدلفہ کیا ہے اور مشعر حرام کیا ہے. یہ در حقیقت انہیں لوگوں کے لیے ہے کہ جو جنہیں موقع ہوا ہے، اور زیادہ تفصیل میں میں سمجھا نہیں سکتا. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں اس کی ہدایت دی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تو یقیناً تم گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں. یہ قریش نے اپنا ایک امتیاز بنا لیا تھا کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، بلکہ ہم کو منا ہی میں قیام کریں گے. یہ دوسرے لوگوں کا ہے کہ وہ عرفے میں جا کر وقوف کریں. تو ہمارے دین میں وقوف عرفہ ہی کو سب سے بڑا رکن بنا دیا گیا، الحج والعرفہ. فرمایا کہ جہاں سے لوگ واپس ہوتے ہیں وہیں سے تم بھی واپس ہوتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرتے رہو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, اور جب تم اپنے مناسک کے حج پورے کر لو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, تو اللہ کی یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو, بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. یہ ایام جاہلیت میں یہ ریت پڑ گئی تھی کہ منا میں جب قیام ہوتا تھا 3 دن 4 دن تو وہاں یہ لوگ میلے ٹھیلے کی شکل کرتے تھے, اور ہر قبیلہ اپنے بڑے جو اسلاف تھے ان کے کارنامے بیان کرتا تھا, ان کی عظمتیں بیان کرتا تھا. تو فرمایا کہ جیسے تم اپنے اسلاف کو یاد کیا کرتے تھے, اب اللہ کو یاد کرو, اس سے بھی زیادہ. یہ اسلاف کی عظمتیں بیان کرنے کے دن نہیں ہے, اللہ کی عظمتیں بیان کرنے کے دن. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تو لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, مراد کیا ہے, جو وہاں پہنچ کر بھی, حرم پہنچ کر, منتظم پہ پہنچ کر, اور عرصے میں پہنچ کر بھی دعا جو کرتے صرف دنیا کی کرتے ہیں, اے اللہ مال دے دے, اولاد دے دے, فلاں دے دے, چاہیے دے دے, یہ کامیابی عطا کر دے, تو وہ لوگ وہاں بھی دین نہیں مانتے اللہ سے, مغفرت نہیں طلب کرتے, آخرت کی بھلائی نہیں مانتے, بلکہ ان کے دلوں میں دنیا ہی رتی بسی ہوئی ہے. تو وہاں جا کر بھی وہ اللہ سے بھی مانتے تو دنیا ہی مانتے. فمن اللہ تو من یقول ربنا آتنا فی الدنیا, لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتے ہیں اللہ دے دے ہمیں سب کچھ اسی دنیا میں, وما له فی الآخرۃ من خلاق, تو اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, اور ان میں وہ بھی ہے, اللہم رب العالمین, منہم اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے, جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں اور حسنات اور خیرات عطا فرما, اور آخرت کی بھی نیکیاں اور حسنات اور خیرات ہمیں عطا فرما, اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں حصہ ملے گا اپنی کمائی میں سے, اعمال انہیں کرنے پڑیں گے, مما کسبوا, جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں, جو نیکیاں کمائی ہے وہ ان کی ضائع نہیں جائے گی, بلکہ ان میں سے انہیں حصہ وافر مل جائے گا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالی حساب میں بہت تیز ہے, یعنی حساب کرنے میں اسے دیر نہیں لگتی. اس کے کمپیوٹر جو ہے وہ بڑے جائنٹ کمپیوٹر ہیں, کہ جو یوں بتائیں گے کہ کس کا کیا حساب ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں. یہ بھی ایک دلیل ہے, ایام معدودات وہاں 3 دن کے لیے آیا ہے. تو روزے کے لیے بھی جو آیا, جو میں نے رائے بیان کی تھی, آج تو اس کا ذکر نہیں کیا, لوگ نوٹ کر سکتے ہیں جو میری پہلی تقریر میں تھے, کہ یہ اس کے لیے دلیل ہے. یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, تو اب جو 10 تاریخ ہے, عرفہ تو 9 کو ہوتا ہے, اور 10 ہے جو عید ہے, قربانی کا دن ہے, یوم النحر ہے, اس کے بعد یہ اختیار دے دیا گیا, چاہو تو 2 دن اور قیام کرو یعنی 11 اور 12, اور جو چاہے وہ 3 دن قیام کرے یعنی 13ویں کی شام کو واپس آئے. تو فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, تو جو جلدی کرے 2 ہی دن میں لوٹ آئے, اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, اور جس نے 1 دن مزید قیام کر لیا اور تاخیر کر لی, اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لِمَنِ اتَّقَى, اصل شرط ہے تقوا, 2 دن ٹھہرا تقوا کے ساتھ, وہ بہتر ہے اس سے جو 3 دن ٹھہرا بغیر تقوا کے. تو اصل میں تمہارا حساب کتاب تو ہے گنتی کا اور ناپ تول کا, اللہ کا حساب کتاب ہے تقوا کا. ہو سکتا ہے عمل تھوڑا ہو لیکن خلوص و اخلاص زیادہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ عمل کے انبار لگے ہوئے ہوں اور وہ سب سارا کا سارا ریاکاری کا عمل ہو. تو ریاکاری کا عمل کو جیسے 0 سے بڑی رقم ضرب کھائے گی, 0 ہو جائے گی. ریاکاری کے ساتھ بڑے سے بڑے عمل جو ہے وہ حمام منصورہ ہو جاتے ہیں, ان کا وجود نہیں رہتا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ, اب یہاں 2 کردار آ رہے ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں, سائملٹینیس کنٹراسٹ کے انداز میں. ومن الناس, اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں, من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا, جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی پسند آتی ہیں, بڑی چکنی چپڑی باتیں, بڑی مرقع اور مخدع عبارتیں, بڑے عمدہ وہ بات کہتے ہیں, بڑی عمدہ وہ باتیں کرتے ہیں. ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ, اور مزید یہ کہ وہ ہمیشہ اللہ کو گواہ بناتے رہتے ہیں اپنے دل میں جو کچھ ہے اس پر. اللہ جانتا ہے میں خلوص سے کہہ رہا ہوں, اللہ جانتا ہے کہ میری نیت درست ہے. یہ بھی کہتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, جبکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں, جھگڑالو لوگ, فسادی لوگ, مفسد لوگ, فتنہ پرور. اس سے جو تین دن ٹھہرا بغیر تکوا کے, تو اصل میں تمہارا حساب کتاب تو ہے گنتی کا اور ناپ تول کا, اللہ کا حساب کتاب ہے تکوا کا. ہو سکتا ہے عمل تھوڑا ہو لیکن خلوص و اخلاص زیادہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ عمل کے انبار لگے ہوئے ہوں اور وہ سب سارا کا سارا ریاکاری کا عمل ہو. تو ریاکاری کا عمل تو جیسے زیرو سے بڑی رقم درد کھائے گی زیرو ہو جائے گی, ریاکاری کے ساتھ بڑے سے بڑے عمل جو ہے وہ حمام منصورہ ہو جاتے ہیں, ان کا وجود نہیں رہتا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُكَ, اب یہاں دو کردار آ رہے ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں سائملٹینیس کنٹراسٹ کے انداز میں. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں, مَن يُجَادِلُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی پسند آتی ہیں, بڑی چکنی چکڑی باتیں, بڑی مرکہ اور مسجع عبارتیں, بڑے عمدہ وہ واضح کہتے ہیں, بڑی عمدہ وہ باتیں کرتے ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ, اور مزید یہ کہ وہ ہمیشہ اللہ کو گواہ بناتے رہتے ہیں اپنے دل میں جو کچھ ہے اس پر. اللہ جانتا ہے میں خلوص سے کہہ رہا ہوں, اللہ جانتا ہے کہ میری نیت درست ہے. یہ بھی کہتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, جبکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں, جھگڑالو لوگ, فسادی لوگ, مفسد لوگ, فتنہ پرداز لوگ. وَإِذَا تَوَلَّىٰ, وہ یہ چکنی چپڑی باتیں کر کے جب لوٹتے ہیں, سافل ارض, وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین میں, لے یفسد فیھا ویہلک الحرث والنسل, کہ فساد مچائے اس میں اور ہلاک کرے کھیتیوں کو بھی اور نسلوں کو. اصل میں یہاں اشارہ منافقین کی طرف ہو رہا ہے. وہ قسمیں بھی کھایا کرتے تھے, چکنی چپڑی باتیں بھی کرتے تھے, جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی کوتاہیوں پر پردے ڈالتے تھے, تو جو ان کی اصل جو کردار کی تاریکی تھی اسے نمایاں کیا جا رہا ہے. واللہ لا یحب الفساد, اور اللہ کو فساد پسند نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ, یہ ایک بڑی نفسیاتی حقیقت ہے, اس پر توجہ کیجئے, جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, باز آ جاؤ اپنی سروس سے, اخذته العزة بالاسم, تو جھوٹی عزت نفس اسے چپکا دیتی ہے گناہ پر. کیسے مان لے اپنی خطا, جبکہ انسان کا اپنا جو عزت نفس ہے, جھوٹی عزت نفس, وہ آڑے آتی ہے, جھوٹی انانیت جو ہے ان کی, وہ آڑے آ جاتی ہے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, تو چپکا دیتی ہے, مضبوط کر دیتی ہے ان کی عزت انہیں گناہ پر. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اس کے مقابلے میں کردار ہے یہ مومنین صادقین ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو اپنے نفس کو, اپنی جانوں کو بیچتے ہیں, لگاتے ہیں, کھپاتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, اس لیے اللہ کی رضا کے لیے, ہمارا رب راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے مال کھپا رہے ہیں, جان کھپا رہے ہیں, وقت لگا رہے ہیں, صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کر رہے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے لیے بہت ہی مہربان ہے, بہت رؤوف ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. یہ نہیں کہ آدھے داخل ہو گئے, آدھے اسلام کے اندر, آدھے اس سے باہر. وہی جو کل آیت آ چکی تھی یہود سے خطاب میں، افتونلون بباد الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامه يردون الى اشد العذاب، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. اب اس کو ہی یہاں دہرایا اہل ایمان سے، اہل ایمان داخل ہو اسلام میں پورے سے سبوں سے پورا وجود وداؤٹ اینی ایکسیپشن وداؤٹ اینی ریزرویشن، جب اللہ کو اپنا معبود مانا ہے تو ہر حکم مانے، جب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حادی مانا ہے تو ان کی ہر ہدایت پر عمل کرو، جب قرآن کو اللہ کا کلام مانا ہے تو اس کے ہر حکم کو بسروں کے تسلیم کرو، جس چیز سے روکے رکو اور جس چیز کا حکم دے بجا لاؤ. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اور شیطان کے نقوص پاک کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم کے پیچھے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، پھر اگر تم پھسل جاؤ دل ملا جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس یہ بینات آ چکی ہیں، یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں، اتنی روشن آیات نازل کی جا چکی ہیں، فعلموا جان لو ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ تعالی زبردست ہے کمال حکمت والا، اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں، وہ مقتدر مطلق ہے. جب وہ پکڑے گا اخذ عزیز مقتدر، وہ پکڑے گا تو بڑے قوت والے کا پکڑنا پکڑے گا. ان نبخش رب دے گا نہ شدید، تیرے رب کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور، کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ آ جائے اللہ تعالی بادلوں کی ایک کہ ابر کے ایک سائبان میں اور فرشتے بھی آ جائے اور معاملہ چکا دیا جائے، فیصلہ کر دیا جائے. یہ اصل میں کچھ اشارہ ملتا ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات سے کہ حشر یہیں ہوگا اسی زمین پر، قصہ زمین برسب زمین طے کیا جائے، اور یہی میدان عرفات ہے جس کو زمین کو جیسے کہ سورۃ الفجر میں فرمایا ہے اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ زمین کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے، اس کو پھیلا دیا جائے گا، اور پھر پروردگار نزول فرمائے گا اللہ تعالیٰ، جس کی کیفیت کو آج ہم نہیں جان سکتے، اور فرشتے آئیں گے سفید باندھے ہوئے، وجاء پروردگار آئے گا اور فرشتے آئیں گے، والملک صفا صفا، جہنم یوم یتذکر الانسان وانا له الذکرا، اسی کی طرف اشارہ ہے یہاں. تو یہ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تاخیر اور تعویض، بعد میں نیک بن جائیں گے، اب تو کھا پی لو، حرام حلال کی تمیز ابھی نہ کرو، پھر جب بوڑھے ہو جاؤ گے نیک ہو جانا، مسجد میں جا کے ڈیرا لگا لینا اور سارے اپنے گناہوں کی تلافی کرا لینا، یہ ہے ہمارے ہاں کا عام ذہن کہ سب کھا پی کے پھر نو سو چوہے کھانے کے بعد حج کرائیں گے اور ہر چیز سے صاف ہو جائے. یہ چیز در حقیقت ہے اس کی جو اس کا باطن جو ہے دکھایا جا رہا ہے، یہ شاید منتظر ہے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں نزول فرمائے اور فرشتے بھی آ جائیں، وَقُضِ الْأَمْرُ اور قصہ چکا دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے فیصلے کے لیے. اللہ الرحمن الرحیم، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی آیات بینات عطا فرمائی، کتنے معجزات انہیں دکھائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، کس آیات بینات، نو عظیم معجزے وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مصر میں ظاہر ہوئے، پھر قدم قدم پر معجزہ، سمندر پھٹ رہا ہے معجزے کی شکل میں، چٹان پھٹ رہی ہے، بارہ چشمے نکل رہے ہیں معجزے کی شکل میں، من و سلوا کا نزول ہے معجزے کی صورت میں، بدلیوں کا سایہ ہے، پہاڑ کو معلق کر دیا گیا، اس بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. وہی بات جو میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے، جن پر اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں ان کا پھر حساب بھی زیادہ کڑا ہوگا، جن پر اللہ تعالیٰ زیادہ انعام فرماتا ہے ان کو پھر پکڑتا ہے تو پکڑتا بھی بہت سخت ہے.
زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کے روش اختیار کر رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی، وہ اس پر ریجھ گئے ہیں، اس کی زیبائشیں، آرائشیں، اس کی آسائشیں، ان کے اوپر وہ بری طرح فریفتہ ہو چکے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا. اہل ایمان لگے ہوئے ہیں دین کے لیے، اپنی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں دین میں، تو ظاہر بات ہے دنیا میں تو وہ رونق نہیں رہے گی. انسان جتنی توانائی دنیا پر لگائے گا اتنی ہی دنیا پر رونق ہو جائے گی، اور اگر اپنی قوتیں اور صلاحیتیں اور اوقات دین میں لگائے گا تو دنیا کے اندر تو کمی آئے گی. اس کم دنیا والے لوگوں پر اب وہ ٹھٹھے کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامۃ، اور جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں گے وہ ان سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن. اس وقت یہ مذاق کر رہے ہیں، اس روز انہیں نظر آ جائے گا کہ یہ اہل تقوی، یہ فقراء، یہ مساکین، یہ ابو الدرداء اور ابو ہریرہ اور یہ سلمان فارسی، ان کا کیا رتبہ ہوگا قیامت کے دن، یہ اس وقت انہیں معلوم ہوگا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالی رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب. کان الناس امت واحدہ، یہ آیت بھی اب تیسری آیت شمار کیجیے، یہ آیت الاختلاف ہے. دنیا میں اختلافات کیوں ہوئے، ان کا سبب کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ خود اسلام کے فلسفہ تاریخ کا ایک اہم موضوع ہے. یہ آیت اس پر قرآن مجید کا ذرہ سلام ہے، اس موضوع پر یہ چوٹی ہے. کان الناس امت واحدہ، پوری نوع انسانی ایک ہی امت تھی. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی سے ان کی نسل جو ہے ہدایت پر رہی، جب تک رہی تو ظاہر ہے کہ ایک ہی امت تھی سب مسلمان تھے. اس کے بعد یہاں پہ محذوف ہے کہ پھر ان میں اختلافات ہو گئے. وہ جو محذوف ہے کلام وہ آگے جا کے ظاہر ہو جائے گا. فبعث اللہ النبیین، تو جب ان میں اختلافات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کو اٹھایا. مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، جو سیدھی راہ پر قائم رہے ان کے لیے بشارت دینے والے، اور جو کجی میں پڑ گئے ان کو خبردار کرنے والے. وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے مابین ان چیزوں کا جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اللہ کی کتاب ہے جو بتائے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جیسے کہ الفرقان فرمایا، ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم. یہ اس آیت کا اہم ترین حصہ ہے. اور نہیں اختلاف کیا اس نے مگر ان لوگوں نے جن کو وہ دی گئی، یعنی کتاب دی گئی، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی. بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے، یعنی اختلاف مغالطے کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ نہیں کہ دھوکے میں پڑ گئے تھے، بلکہ ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ. جو ایڈلر کا فلسفہ ہے جدید، جو ماہرین نفسیات ہیں، یہ ارض ٹو ڈومینیٹ، ایک دوسرے پر اپنی دھوس جمانا، ایک دوسرے پر بالادستی حاصل کرنا، ہم اونچے ہیں تم نیچے ہو، اور دوسرا کہے کہ نہیں ہم اونچے ہیں تم نیچے ہو، یہ آپس کی زدم زدہ ہے جو اصل میں اختلافات کا سبب بنتی ہے. اور نہیں اختلاف کیا اس نے مگر ان لوگوں نے جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد کے ان کے پاس واضح چیزیں آ چکی تھی آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو صاحب ایمان تھے ان چیزوں کے بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. من الحق سے بے اذنہ، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، جو حق ہے اس کی طرف ان کی ہدایت دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یہ آیت الاختلاف ہے جو ایک اہم موضوع پر، یہ بھی طویل آیات میں سے ہے قرآن مجید. اب اس کے بعد پھر قتال کا مضمون آ گیا ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ 12-13 برس تو مسلمانوں کو جنگ کا حکم تو تھا نہیں، دعوت دو، تبلیغ کرو، اور اگر تمہیں مارے بھی تو صبر کرو. اب جب جنگ کا حکم دیا گیا تو جہاں ایسے اہل ایمان بھی تھے کہ جن کے اندر تو جذبہ جہاد اور ذوق شہادت جو ہے وہ ان کا ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی بیچارے ضعیف لوگ تھے اور کچھ ایسے منافقین بھی تھے جو اب گھبرا رہے تھے کہ اب تو بڑا کڑا وقت آ گیا، اب تو جان ہتھیلی پر رکھ کے نکلنا پڑے گا. تو در حقیقت اب اگلی آیت میں روئے سکون ایسے ہی لوگوں کی طرف ہے جو قتال کے اس حکم پر سراسیمہ ہو گئے تھے، گھبرا رہے تھے. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ چیزیں نہیں آئی ہیں جو ان پر آئیں جو تم سے پہلے تھے، وہ سختیاں، وہ شدائد، وہ مسائل، وہ امتحانات، وہ ابتلائے، وہ آزمائشیں تم پر نہ آئیں۔ مسکتہم البعصاء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، ان پر مسلط ہوئی فقر و فاقہ کی سختی اور جسمانی تکلیفیں اور اذیتیں، اور وہ ہلا مارے گئے، زلزلوا، اتنے شدائد آئے کہ وہ ہل گئے، وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ ڈالے گئے، یہاں تک کہ پکار اٹھے وقت کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت انہیں یہ اطمینان دلایا گیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب، یعنی مدد تب آتی ہے جبکہ امتحان اللہ تعالیٰ لے لے، آزما لے، ٹھوک بجا کر دیکھ لے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، اب چونکہ یہ انفاق کا بڑا زوردار حکم آ گیا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ مال سیف پھیل کر رکھو گے تو گویا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں جہنم میں جھونک رہے ہو۔ لہذا سوالات پیدا ہوئے، پہلا سوال کیا ہوا، یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا خرچ کریں؟ اب اس کا جواب کیا دیا گیا، قل ما انفقتم من خیر، کہیے ان سے کہ جو بھی تم خیر، جو مال، جو بھی تم خرچ کرو، فللوالدین، تو خود اپنے والدین پر خرچ کرو، والاقربین، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتاما، اور یتیموں پر، والمساکین، اور محتاجوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی خیر تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا علم ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جانے گا۔ یہ سوال ذرا یہاں ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو اب دوبارہ پھر سوال آئے گا، پھر جواب دیا جائے گا۔ یہ فطری ترتیب ہے کہ جس چیز کو ذرا تدریجاً واضح کیا جائے وہ زیادہ ذہن نشین ہو جاتی ہے، پوری بات فوراً بتا دی جائے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ اب فرمایا اسی قتال کے بارے میں، کتب علیکم القتال، تم پر فرض کر دیا گیا ہے لڑنا، اب یہ کتب ہو گیا، پہلے تھا سورہ حج کی آیت ہے، وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، وہ اذن قتال تھا، یہ حکم قتال ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ کتب علیکم القتال، اب تم پر لازم کر دی گئی جنگ، وہ ہوا کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، وعسی ان تکرہوا شیئا وہ ہوا خیر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو دراں حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وعسی ان تحبوا شیئا اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، وہ ہوا شر لکم اور وہ تمہارے لیے شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ حرمتوں والے مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے، اس میں جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں، اگر جنگ کرنی پڑ جائے تو وہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ القتال فیہ کبیر، اے نبی سے کہہ دیجئے یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اکبر عند اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑی برائی ہے۔ یعنی قتال کوئی اچھی شے نہیں ہے، خاص طور پر محترم مہینے میں قتال، یہ تو بہت بری چیز ہے، لیکن یہ کہ اس سے کہیں بری چیز یہ ہے، تو اس بڑی برائی کو روکنے کے لیے اگر جنگ کرنی پڑے تو پھر وہ برائی نہیں رہتی، وہ خیر بن جاتا ہے، شر نہیں رہتا۔ اور اس میں اگر کسی وقت حرمت والے مہینہ جو ہے اس کے اندر بھی اپنی تلواریں نیاموں سے باہر کرنی پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ تو قتل سے زیادہ بڑی شے ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور اے مسلمانوں یہ تمہارے دشمن یہ کافر باز نہیں آئیں گے، یہ تم سے قتال کرتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ وہ اگر ان میں طاقت ہو تو وہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا کر لے جائیں، انہیں دشمنی ہے اسلام سے، دشمنی ہے توحید سے، دشمنی ہے قرآن سے، محمد رسول اللہ سے، تو وہ تو جنگ کریں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ تمہیں اس دین سے واپس پھیر کر اپنے آبائی دین میں لے جائیں۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی بھی تم میں سے پھر گیا اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور اگر اسی حالت میں اسے موت آ گئی، وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ کافر ہی ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں حقارت چلے جائیں گے، پچھلی کی کرائی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی اگر مرتد ہو گیا اور دین کو چھوڑ گیا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہ پھر جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں کہ جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر سایہ کرے۔ یہ اگر رحمت خداوندی کے امیدوار ہیں تو صحیح امیدوار ہیں، جنہوں نے یہ شرطیں پوری کی ہیں، یہ پری کوالیفیکیشن ہے رحمت خداوندی کے لیے کہ وہ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، رحمت اللہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور اور رحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، نبی آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑے گناہ کی بات ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ منفعتیں بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، واثمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ کا پہلو ان کے نفع کے پہلو سے بہت بڑا ہے۔ یہ پہلا حکم ہے جو شراب کے بارے میں دیا جا رہا ہے، اور بڑا ریئلسٹک انداز ہے کہ شراب میں کچھ فائدہ بھی ہے، آدمی کا کو چوبل ہو جاتا ہے تھوڑی پیے، تو جیسے بھٹو صاحب کہتے تھے میرا تکان مٹانے کے لیے تھوڑی سی پی لیتا ہوں، تو یہ اس کا فائدے کا پہلو ہے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو سر کا پہلو ہے وہ اس کے فائدے کے پہلو سے بہت بڑا ہوا ہے، لہذا شریعت میں جو حکم ہے اس کے لیے وہ تو اس سر کا پہلو جو غالب ہے اس کے پیچھے بدل۔ فَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اب دوبارہ حکم آیا، ارے نبی یہ پوچھتے کیا خرچ کرے، فرمایا قل العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے دے گا۔ اب اس میں دونوں پہلو آ گئے، ایک تو یہ کہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کا حق ہے، اور ضرورت ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنایا جا سکتا، آدمی کے اندر جتنا جذبہ ہوگا وہ اپنی ضروریات کو کم کرے گا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے گا، اللہ کے دین کے لیے صرف کرے گا، محتاجوں اور غربا اور مساکین کے لیے صرف کرے گا۔ یہ دو مدے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال صرف کرنے کی، غریبوں محتاجوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کو دینا، اور ایک اللہ کے دین کو دینا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اور اس میں فرما دیا کہ آخری حد یہ ہے کہ جو تمہاری ضروریات سے بچ رہے، اب یہ سمجھ لو کہ یہ فاضل ہے، یہ جو قدر فاضل جو سرپلس ویلیو کا تصور ہے مارکسٹ تھیوری میں، وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ یہ قدر فاضل کیا ہے کہ تمہاری ضروریات پوری ہو گئی، اب جو تمہارے پاس بچا ہوا جو تمہاری سیونگ ہے، موجودہ کیپیٹلسٹک مائنڈ یہ ہے کہ اس سیونگ کو اور کمانے کے لیے لگاؤ، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سیونگ کو اب اللہ کی رضا جوئی کے لیے لگا دو، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی تو سیونگ ہے، اب اسے لگاؤ محتاجوں مسکینوں غریبوں بیواؤں یتیموں کے لیے، یا سب سے بڑا یتیم اللہ کا دین ہے، بدا اسلام و غریب المسعود و کما بدا فتوبہ للغربا، تو خرچ کرو اس پر، اس کا بول بالا کرنے کے لیے، اس کا ڈنکا بجانے کے لیے، اس کا غلبہ دنیا میں کرنے کے لیے خرچ کرو، اور کتنا خرچ کرو جو بھی ضرورت سے زائد ہے جو فاضل ہے۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں ملنگ بن جاؤ بالکل، اپنی ضروریات کا کوئی لحاظ نہ ہو۔ حضور نے تو یہ بھی فرمایا کہ اپنی اولاد کو تم فقیر بنا کر چھوڑ جاؤ، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، تو دنیا کے معاملات کو بھی منہ کے خاطر رکھو، اسلام میں رحمانیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب جمع کرتے چلے جانا اور اس کی کوئی حد ہی نہ رہے، جو بچت ہے اس کو بھی روپیہ کو کھینچتا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، مزید کھینچنے میں اس کو لگا دینا، یہ در حقیقت وہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے کہ جس کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں تفکر کرو، غور و فکر کرو۔ بھیا سنون کالی یا کاما، اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے یتیموں کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر، ان سے کہہ دیجئے یتیموں کی اصلاح، ان کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا، ان کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھنا، یہی خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں۔ اصل میں اس جملے کا پس منظر سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ یہ بات آپ کے سامنے نہ آئے کہ متعدد مکی صورتوں میں بڑا زوردار حکم آیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹو، وہ ہوتا کیا تھا کہ کسی شخص کی تحویل میں یقین ہے, اس کا باپ جو کچھ چھوڑ مرا ہے وہ بھی اسی کے پاس ہے امانت کے طور پر, اب وہ اس کا مال گڑبڑ کر دیتا تھا اپنے مال میں تاکہ یتیم کے مال کو ہڑپ کر جائے. اس کے خلاف حکم آیا کہ بالکل بچو اس سے, یہ آگ ہے انگارے ہے اگر تم یتیم کے مال کو ہڑپ کر رہے. تو صحابہ پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے ان کی ہانڈیاں بھی علیحدہ کر دی, ایسا نہ ہو کہ ان کی کوئی بیٹی جو ہے وہ ہمارے پیٹ میں چلی جائے. جو خرچ ان کا ہو رہا وہ علیحدہ درج ہو رہا ان کے مال میں سے, ہانڈی علیحدہ کر کے وہ علیحدہ ہی کھائے. اب اس میں مشقت تھی بہت سخت, تو یہاں اس میں رعایت کی جا رہی ہے کہ اگر تم ان کا آپس میں ملا لو ان کے خرچے کو اپنے خرچے میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے مصلح کون ہے, کون یہ گڑمٹ کر کے ان کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون پوری احتیاط کر رہا ہے کہ اس مخالفت کے باوجود وہ یتیم کا مال ہڑپ نہ کرے بلکہ اپنے ہی مال میں سے کچھ یتیم کے مال میں شامل کر دے. تو اللہ تعالیٰ کو خوب جانتا ہے. ولو شاء اللہ لعنتکم, اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالے رکھتا, تم نے تو یہ سختی کرنی تھی کہ ان کی ہانڈیاں بھی علیحدہ ہو, تو اللہ چاہتا تو تمہیں اس مشقت میں ڈالے رکھتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اللہ عزیز الحکیم, اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے, اس نے تمہارے لیے آسانی کر دی. ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن, اور مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا امۃ المؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم, اور ایک مومن کنیز بہتر ہے ایک مشرک آزاد عورت سے, ہاں وہ تمہیں پسند بھی ہو. اس لیے کہ پہلے ایمان کو تو اصل چیز جو ہے پہلی چیز ایمان کو دیکھنا چاہیے, تو کنیز ہے لیکن وہ مومنہ ہے وہ بہتر ہے, چاہے مشرک عورت آزاد بھی ہے اور حکیم اور جمیل بھی ہے, تمہیں پسند بھی آ رہی ہے. ولا تم کہ مشرکین حتی یؤمنوا, اور نہ ہی اپنی عورتوں کے نکاح کرو مشرک مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ولا عبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم, اور ایک مسلمان چاہے وہ غلام ہو وہ بہتر ہے ایک مشرک سے, چاہے وہ آزاد ہو اور وہ بہت غنی ہو اور بہت دولت مند ہو. ولو اعجبکم, چاہے وہ تمہیں کتنا ہی پسند بھی آ رہا ہو بھا بھی رہا ہو تمہاری نگاہوں میں کھل گیا ہو. اولئک یدعون الی النار, یہ مشرک عورتیں اور مشرک مرد یہ تو آگ کی طرف بلانے والے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ, اور اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے تمہیں جنت کی طرف. والمغفرت باذنہ, اور اپنے حکم سے مغفرت کی طرف. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون, اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے شاید کہ وہ تاکہ وہ ذکر حاصل کریں نصیحت اخذ کریں. اب یہ تمام معاملات ہیں معاشرتی معاملات, کیونکہ مکے میں تو اصل میں اصل بحث ایمانیات کی تھی اخلاقیات ایمانیات, مدینے میں آ کر مسلمانوں کا اپنا معاشرہ بن گیا اپنی حکومت اپنا نظام, لہذا یہ تفصیلی ہدایات دی جا رہی ہیں مسلمانوں کا معاشرہ کس طرح کا ہوگا ان کا نظام کیسے ہوگا وراثت کیسے ہوگی ان کے عبادات کا نظام کیا ہوگا. تو اس میں اصل میں شریعت بھی ہے, شریعت محمد علیہ صاحب صلاحت وسلام, اس کا جو فرسٹ بلو پرنٹ ہے وہ سورہ بقرہ میں, پھر اسی کے اندر اس خاکے میں رنگ بھرا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ مائدہ میں تکمیل ہوئی ہے شریعت محمد, لہذا وہ آیت سورہ مائدہ میں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ویسألونک عن المحیض, اب یہ خواتین سے متعلق سوالات شروع ہوئے اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. قل ہو عزم, کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض, تو علیحدہ رہو عورتوں سے جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہو. ولا تقربوهن حتى يطهرن, اور مت مقاربت کرو ان سے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. فإذا تطهرن, تو جب وہ خوب پاک ہو جائیں. فاتوهن من حيث أمركم الله, تو اب ان کے پاس جاؤ جیسے کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين, یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند ہے توبہ کرنے والے اور طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والے. نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں تمہارے لیے ممنزلہ کھیتی کے ہیں. فاتو حرثکم انا شئتم, تو اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے تم چاہو. وقدموا لانفسکم, اور اپنے لیے کچھ سامان کرو. یعنی اصل میں یہ تعلق زن و شوہر جو ہے یہ محض ایک لذت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اس سے اولاد کا قصد بھی ہے کہ جو انسان کے لیے اگلی نسل بنتی ہے وہ گویا کہ انسان کا سہارا بنتی ہے اس کے بڑھاپے میں. تو قدموا لانفسکم, یہ بھی گویا کہ تم اپنے آگے کے لیے مستقبل کا ایک بندوبست کر رہے ہیں. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، اس سے ملاقات ہو کر رہے گی. وبشر المؤمنین، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے. اللہ کی ملاقات اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، اور اللہ کی ملاقات اہل کفر کے لیے دھمکی ہے. تمہاری پیشی ہو کر رہے گی اور تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. یہ گویا کہ اہل ایمان کے لیے فرمایا وبشر المؤمنین. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اور نہ بنا لو اللہ کو اپنی قسموں کے لیے ایک ٹھکانہ، ایک نشانہ. ان تبروا، کہ تم رکو اس سے کہ نیکی کے کام کرو، وتتقوا یا تقویٰ کا کام کرو، اور تم وتصلحوا بین الناس یا لوگوں کے مابین اصلاح کرو. کبھی انسان جھجھلا کر غصے میں آ کر اب کسی معاملے کے اندر وہ کوشش کر رہا تھا کہ مصالحت ہو جائے اور تنگ آ گیا کسی وجہ سے، اچھا بھی اللہ کی قسم ہے اب میں تمہارے معاملات میں دخل نہیں دوں گا، تو فرمایا ایسا نہ کرو. یہ اصلاح بین الناس تو اچھا کام ہے، اچھے کام سے رکنے کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کر رہے ہیں. یا یہ کہ فلاں شخص کے ساتھ اب میں کوئی بھلائی نہیں کروں گا، حضرت ابو بکر بھی قسم کھا بیٹھے تھے اس لیے کہ ایک ان کے غالباً بھانجے تھے مصباح، وہ بھی حضرت عائشہ پر جو تہمت کا واقعہ ہوا اس میں وہ بھی شریک ہو گئے تھے. غریب آدمی تھے وہ، اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے. لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ مصباح بھی شریک ہو گیا اس تہمت میں میری بیٹی پر، تو قسم کھا بیٹھے کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا کبھی. تو اللہ تعالیٰ نے روکا، یہ سورہ نور میں آئے گا کہ نہیں اے ابو بکر، یہ تمہارے سایہ نشان نہیں. اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اگر اس کے ساتھ بھلائی کر رہے تھے تو تم اپنا ہاتھ رکھو. وہی بات یہاں پہ فرمائی جا رہی ہے، اللہ کے نام کو ذریعہ نہ بناؤ نیکی سے رکنے کا، اصلاح بین الناس سے رکنے کا، تقویٰ کے کاموں سے رکنے کے لیے اللہ کے نام کو ذریعہ بنا رہے ہو. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ معاخذہ نہیں کرے گا تمہاری قسموں میں سے جو تم بلا مقصد بلا ارادے کے کھاتے رہتے ہو. قطعہ کلام بھی بن جاتا ہے باللہ اور للہ اور واللہ، تو یہ قسمیں نہیں ہیں، ان کے اوپر معاخذہ نہیں ہوتا. یہ تو تمہارا قطعہ